السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہیں پیٹر ہنڈلے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. ماہرین اور تجزیہ کاروں سے سوالات پوچھنے اور ان کی رائے جاننے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789 0800-777-789. آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں. امریکہ کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے کے بعد دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت ہونا چاہیے. اس کے امکانات کیا ہیں، ایک جائزہ لیں گے. افغان طالبان کا 8 رکنی وفد انڈونیشیا میں ہے، جہاں وہ افغانستان کے ساتھ دو طرفہ اور سیاسی تعلقات کے ساتھ ساتھ امن اور آئندہ تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں. اس کی وضاحت کروائیں گے اپنے افغان تجزیہ کار سے. پاکستان کی سیاست اور سیاسی منظر نامہ گزشتہ روز کے یوم سیاہ کے بعد حزب مخالف کی آئندہ کے لیے منصوبہ بندی اور حکومت پاکستان کی حکمت عملی اپنے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تجزیہ کاروں سے رائے لیں گے. اور آخر میں بات کریں گے امریکہ میں 16 سال کے بعد سزائے موت کی بحالی کے اندیہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی شہر ہیوسٹن کے ہائی اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہونے والی پاکستانی طالبہ سبیکا شیخ کے نام پر گن بل پیش کیے جانے کی. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارا ساتھ دیں گے یہاں یو ایس آئی پی یونائٹیڈ انسٹیٹیوٹ آف پیس، جہاں پر آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے وہاں پر ایک تفصیلی انٹرویو کیا تھا جس میں ان سے کافی سوالات بھی پوچھے گئے تھے. تو اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جنوبی ایشیا شعبے کے نائب صدر ہیں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ڈاکٹر معید یوسف، جن کا جنوبی ایشیا خطے کے امور پر جو ان کا خصوصی ایک شعبہ بھی ہے، اور ان کے ساتھ ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ افغان تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر حسین جاسا، ان سے ہم بات کریں گے. تو آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ کاروں میں سے اگر کوئی ہو تو ہمیں بتائیے. تو چلیے اتنی دیر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ مورگن آرٹیگس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دورے کے دوران وعدہ کیا کہ وہ طالبان پر افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے زور دیں گے. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے پریس بریفنگ کے دوران وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حالیہ دورہ امریکہ سمیت مختلف امور پر صحافیوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے. ترجمان نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان ہونے والی ملاقات فی الحال ابتدا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس دورے میں ہونے والے وعدوں پر عمل درآمد کیا جائے اور اسے آگے بڑھایا جائے. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ عمران خان کے دورہ امریکہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو کو موقع ملا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ذاتی تعلقات اور ہم آہنگی پیدا کر سکیں. عمران خان کی طرف سے اگلے 48 گھنٹوں میں یرغمالیوں کی بازیابی سے متعلق دیے گئے بیان پر مورگن آرٹیگس نے کہا کہ امریکہ اپنے شہریوں کو زندگی کو انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے، اور ہم یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکنہ کوشش کریں گے. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان پر پیش رفت ضرور کی جائے گی. کشمیر سے متعلق کیے گئے سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ان کے پاس صدر ٹرمپ کے دیے گئے بیان کے علاوہ کہنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ہم تفصیلی بات ابھی کریں گے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر معید یوسف سے، جو کہ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں جنوبی ایشیا شعبے کے سربراہ ہیں، ان کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں افغان تجزیہ کار اور مصنف ڈاکٹر حسین جاسا. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر جاسا. ڈاکٹر حسین جاسا کی بھی اس وقت لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو آئیے اسی خبر کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اور پاکستان کے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے بارے میں کیا کہا گیا. دورہ امریکہ کے دوران وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر کی ملاقات میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیر کے معاملے میں سالس کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی، اور اگر یہ مسئلہ حل ہو سکے تو وہ بخوشی سالس کا کردار نبھانے کے لیے تیار ہیں. مذاکرات کے ذریعے افغانستان میں جنگ ختم کرنے کے عمل میں تیزی لانے سے متعلق سوال پر امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ہمیشہ سے ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اس جنگ کو ختم کیا جائے. تو طالبان کے ساتھ معاہدے کے لیے 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن سے متعلق مورگن نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں قیام امن کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی، لیکن جب سے صدر ٹرمپ نے انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے وہ افغانستان میں جلد از جلد امن قائم کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہیں افغان امور کے ماہر اور تجزیہ کار ڈاکٹر حسین جاسا. السلام علیکم ڈاکٹر جاسا.
السلام علیکم بہجت.
ڈاکٹر جیسا، افغان طالبان کا 8 رکنی وفد ملا برادر کی قیادت میں انڈونیشیا میں ہے، اور طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ وہاں وہ افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، سیاسی تعلقات، امن اور آئندہ تعاون کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. کیا ہم اس سے اب یہ مراد لیں کہ طالبان افغانستان میں جمہوری عمل میں شامل ہونے اور اقتدار میں شراکت کے حوالے سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں؟ کس طرح سے آپ اس وقت دورے کو دیکھیں گے؟
دیکھیے بیجت، اس میں طالبان کیا کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے 2-3 نقطوں کے اوپر اشارہ کیا، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ میرے خیال سے طالبان پری میچورلی وہ ایک اسٹیٹ کے نمائندے کے طور پر مختلف ملکوں میں جا کر ملاقات کر رہے ہیں کہ آئندہ کے ریلیشنز کے حوالے سے، دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے. میرے خیال سے یہ بہت زیادہ پری میچور ہے، ان کو تھوڑا سا ٹھہرنا چاہیے تاکہ یہ جو افغان عمل شروع ہوا ہے اس کا منطقی انجام کیا ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال سے تھوڑا سا منطق سے دور اور زمینی حقائق کے منافی لگتا ہے ان کی یہ ایکٹیویٹیز.
اچھا، ابھی ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ بھی ڈاکٹر، جو ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جو دورہ کیا اور یہاں پر افغانستان کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی، کیونکہ افغانستان محور تھا اس دورے کا. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محید یوسف بھی، جو یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں جنوبی ایشیا شعبے کے نائب صدر ہیں اور جنوبی ایشیائی خطے کے امور ان کا خصوصی شعبہ بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر محید یوسف.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ موہت. یہ بتائیے گا کہ طالبان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم خان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی انہیں اس سلسلے میں کوئی دعوت نہیں دی گئی. اس کے پیچھے پس منظر میں وہ بات ہے جو ابھی ہم اپنے سننے والوں کو بتا رہے تھے کہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اب وزیر اعظم خان کے دورے کے بعد اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو، بات چیت کو آگے بڑھایا جائے اور پیش رفت کی جائے دو طرفہ تعلقات میں. تو اس پس منظر میں اس کو دیکھیے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ طالبان نے یہ کہا ہے کہ انہیں ابھی اس سلسلے میں دعوت نہیں دی گئی، جبکہ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ طالبان سے ضرور بات کریں گے. کس حد تک طالبان پر اثر و رسوخ ہے وزیر اعظم عمران خان کا، کہ وہ اپنے رویوں میں کس حد تک ان سے لچک پیدا کروا سکتے ہیں؟ کیونکہ طالبان تو امریکہ کے ساتھ کسی حتمی معاہدے سے پہلے جنگ بندی یا کابل انتظامیہ سے بات چیت پر ابھی تک راضی نہیں ہے، تو کس حد تک لچک ہو سکے گی؟
دیکھیے، عمران خان صاحب کا بذات خود تو کوئی اثر رسوخ نہیں ہے طالبان پہ، نہ ان کی کوئی ایسی ہسٹری ہے، نہ جان پہچان ہے. یہ تو ایک سمبولک میٹنگ ہوگی یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان اس پروسیس کو اون کر رہا ہے. پاکستان کے سربراہان کھل کے ان سے ملاقات کر رہے ہیں، امریکہ آن بورڈ ہے. تو یہ ایک سمبولک پیراڈائم شفٹ ہوگا میرے نزدیک. یہ پہلے بھی پچھلے سال یہ بات ہوئی تھی کہ شاید ملاقات ہو اور پھر وہ کینسل ہو گئی، لیکن اثر و رسوخ تو پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، انہوں نے وہ استعمال کیا ہے اور اسی وجہ سے ان کا یہ دورہ بھی عمران خان صاحب کا ہوا اور اب تعلقات میں بہتری بھی کچھ نظر آئی ٹرمپ اور عمران خان صاحب کی ملاقات جیسی ہوئی. اور میرا خیال ہے اور زیادہ بھی پاکستان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ کوشش کریں. تو اصل رسوخ سے وہاں سے آنا ہے، یہ صرف ایک اونرشپ کی بات ہے کہ آپ اونرشپ لیں گے ان سے ملاقات کر کے اور ان کو بھی لیجیٹمیسی دیں گے ایز اے پولیٹیکل ایکٹر، جو کہ وہ چاہ رہے ہیں، ہمیشہ سے چاہتے رہے.
اچھا، یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کا محور تو افغانستان میں امن کا عمل ہے، یہ بالکل بڑے واضح طور پر سامنے آیا، جس کے بارے میں آپ کے آرٹیکلز بھی ہم نے دیکھے، آپ نے بات بھی چیت بھی کی میڈیا کے مختلف جگہوں پر، اور امریکہ ایک خاص انداز میں اس میں پاکستان کی معاونت بھی چاہتا ہے. اگر کسی دو جگہ پر دونوں ملکوں کے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، کسی بھی انداز میں، مفادات کچھ بھی ہو سکتے ہیں ملکوں کے درمیان، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ تعلقات جس جہت پہ جا رہے ہیں ان کے کسی نہ کسی طرح اس میں بگاڑ آنے کی بات ہے، ہو سکے گی پھر؟ یا اب یہ ہے کہ تعلقات اتنے بہتر ہوئے ہیں یا اعتماد سازی کی فضا اس حد تک بحال ہوئی ہے کہ کسی طرح کے بھی اختلافات ہیں تو ان کو دور کرنے میں آسانی ہوگی؟
آپ پاکستان اور امریکہ کے
دونوں، ہاں جی، پاکستان اور امریکہ کے درمیان جی.
نہیں دیکھیے، میں اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ دورہ وائٹ ہاؤس کی انیشیٹو پہ ہوا ہے، امریکہ کے سسٹم نے, امریکہ کی بیوروکریسی کے انیشیٹو پہ نہیں ہوا. اس کو اس کی اہمیت یہ ہے کہ سربراہان کی تو ملاقات بہت اچھی ہو گئی, وہاں ایک سگنل بھی آ گیا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ اور اس تعلق کو بہتر کیا جائے, کام جو ہے وہ آگے پیش رفت ہو افغانستان وغیرہ. لیکن بیوروکریسی امریکہ کی پاکستان سے اتنی ہی نالا ہے جتنی آج سے دو ہفتے پہلے تھی. تو کام تو بیوروکریسی نے کرنا ہے بعد میں, تو ابھی اس میں بہت سی اور ہرڈلز آئیں گے, بہت سی اور رکاوٹیں جو ہیں ان کو دور کرنا ہوں گی. ابھی آپ یہ بھی شاید دیکھیں گے کوئی حملہ اگر اور ہوگا افغانستان میں تو شاید اس میں پاکستان پہ بھی بلیم ہو. تو بہت سی چیزیں ابھی ٹھیک ہونے والی ہیں, آہستہ آہستہ ہوں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ سربراہان اگر ایک پیج پہ آ گئے ہیں
جی,
تو اگر ان کا کانٹیکٹ جاری رہے گا تو جب کو معاملات خراب ہوں گے تو ان کے پاس موقع ہوگا بات کر کے ان کو سلجھانے,
ان کو سلجھانے کا. تو اعتماد سازی کی کچھ فضا بحال ہوئی ہے جس کے بنا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تک دو ملکوں میں اعتماد ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہتا ہے اس وقت تک ایک دوسرے کی بات کو سمجھانا کافی مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اگر اس میں کسی طرح کمی آئے تو شاید بات آگے بڑھے. ڈاکٹر یاسا سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر یاسا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کس حد تک امریکہ کے ان امریکہ کی معاونت کر سکتا ہے یا مدد کر سکتا ہے افغانستان میں امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے, کس حد تک پاکستان کا عام رول آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے اس میں بیجت دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ریجنلی ایک امپورٹنٹ ملک ہے اور افغانستان کے ساتھ ایک بہت لمبا بارڈر ہے ان کا, تو ہمیشہ سے ہی پاکستان ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر رہا ہے افغانستان کے حوالے سے. اسی وجہ سے ٹرمپ صاحب پاکستان کے رول کو سمجھتے ہیں, اور ان کا جو مشترکہ جو پریس کانفرنس تھا وہ بھی میں نے سنا, تو اس میں بھی ٹرمپ صاحب تاکید کر رہے تھے اسی بات پہ کہ ہم وہاں سے, ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم وہاں سے نکل رہے ہیں تو ہمیں ایک آبرو مندانہ ایگزٹ کے لیے پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے. تو پاکستان بدون شک ایک امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے, اور پچھلے مہینے میں آپ نے, اسی مہینے میں بلکہ آپ نے دیکھا کہ افغان پریزیڈنٹ بھی یہاں پہ آئے تھے. اس کے علاوہ اس سے پہلے جو ہے بورمن کانفرنس میں افغان اپوزیشن کے بڑے امپورٹنٹ لوگ آئے تھے. تو یہ ایک اچھی ایکسرسائز ہے کہ سارے امریکہ جو پاکستان پہ ریلائی کر رہا ہے, اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ سارے ڈومیسٹک اسٹیک ہولڈر افغانستان کے ان کو آن بورڈ کیا جائے, تو یہ ایک اچھی بات ہے. دیکھتے ہیں ابھی جو ہے کنکلوژن جو ہے وہ میرے خیال سے قبل از وقت ہوگا, لیکن بہر صورت انسان کو تھوڑا سا آپٹمسٹک ہونا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر یوسف آپ سے میرا سوال ہے موہت, کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کی بھی ملاقات ہوئی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جب یہاں پر آئے, تو انہوں نے یہ امید ظاہر کی کہ سیکیورٹی کی جو مشترکہ ترجیحات ہیں ان کے حوالے سے پاکستان پیش رفت جاری رکھے گا جن میں دہشت گرد تنظیموں کو شکست دینا بھی شامل ہے. اور پاکستانی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکی وزیر خارجہ کو یہ بتایا تھا کہ مدارس کو بھی قومی دھارے میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, جس کے سلسلے میں انہوں نے انتظامی کوششوں کا تذکرہ بھی کیا کہ کس طرح سے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے حال ہی میں اس حوالے سے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں جن کے لیے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایف اے ٹی ایف کو بھی مطمئن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گرے لسٹ سے کسی اور جگہ نہ جانا پڑے یا اس سے نکلنے کے لیے. آپ کے خیال میں ابھی تو ڈو مور کی بات نہیں ہوئی, جس کے لیے بڑے واضح طور پر کہا گیا کہ ڈو مور کی بات, جس کے بارے میں توقع کی جا رہی تھی کہ جیسے امریکہ ہمیشہ کہتا ہے, لیکن امریکہ کو مطمئن رکھنے کے لیے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے بعد پاکستان کو کن کن جگہوں پر بڑے واضح طور پر سامنے کام کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے میرا اس موقع فرق ہے, پاکستان کو امریکہ کو مطمئن رکھنے کے لیے کچھ نہیں کرنا, پاکستان کو اپنی سیکیورٹی اور سلامتی کو بحال کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے چیزیں کرنی ہیں, اور وہ پاکستان کی ریاست خود بارہا یہ بات کر چکی ہے, عمران خان صاحب نے یہاں بھی کی اور بالکل درست بات کی, مدرسوں کو بھی مین اسٹریم میں لانا ہے. یہ دہشت گرد تنظیمیں جنہوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا ہے ان کے خلاف بھی کاروائیاں کرنی ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں جو ہو رہی ہیں جن کو اور کرنا ہے. امریکہ فتح اسلام اس کے دباؤ میں نہیں, یہ خود از خود پاکستان یہ چیزیں کرے کر رہا ہے, کرنی چاہیے, کیونکہ یہ جو ابھی مجھے امید اس بات سے ملتی ہے کہ جو ابھی کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے یہ کوئی وہ انڈیا کے کرائسس یا اس طرح نہیں, یہ پہلے سے شروع ہو گیا تھا معاملہ. ہاں یہ ہوگا آہستہ آہستہ, اس میں بھی رکاوٹیں آئیں گی, یہ شاید اس طرح نہیں ہوگا جس طرح بہت لوگ واشنگٹن یا کہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں نظر آئے کہ کوئی فوجی کاروائی, کوئی پولیس یہ آہستہ آہستہ معاملہ حل ہوگا کیونکہ یہ کینسر بہت پھیلا ہوا ہے, تو وقت لگے گا, لیکن بہرحال یہ امریکہ یا بھارت یا سعودی عرب یا ولایت کے لیے نہیں کرنا ہے, یہ آپ کو اپنے لیے کرنا ہے.
اچھا ڈاکٹر یاسر, یہ فرمائیے گا کہ اب طالبان, اس سے پہلے جو بات چیت ہو رہی تھی, ظاہر ہے کہ پاکستان کا ذکر آپ نے کیا, بوربن کا بھی ذکر کیا کانفرنس کا, پاکستان تو ظاہر ہے بڑے اسٹیک ہولڈرز میں شامل ہی ہے اس سارے سلسلے کے اندر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین اور روس کا بھی بڑا واضح طور پر اس میں سارا ایک رول دیکھا گیا. اب جو انڈونیشیا کی بات بھی بیچ میں آ گئی ہے, تو پہلے ہم نے اپنے سوال کی ابتدا ہی اس سے کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا وسعت کیوں دینا چاہ رہے ہیں طالبان, کس طرح سے وہ اپنے آپ کو افغانستان کے آئندہ مستقبل کے اندر دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی ساری کوششیں کر رہے ہیں؟ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ابھی قبل از وقت ہیں, کیونکہ جمہوری دائرے میں لانے کے لیے ابھی ضروری ہوگا کہ آئین میں بھی تبدیلی ہو اور مختلف اور اقدامات کیے جائیں, تو اس کی وضاحت کس طرح سے ہوگی؟
دیکھیے, طالبان کے بارے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ ایک فل پلیج وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک آلریڈی افغانستان ہمارا ہو گیا ہے, امارات اسلامی قائم ہو گئی, ہمیں جو ہے اسٹیٹ کے طور پر دوسرے ملکوں سے روابط استوار کرنا چاہیے, یہ میرے خیال سے پری میچور ہے. لیکن انڈونیشیا کی جہاں تک بات ہے, اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دو سالوں میں انڈونیشیا, سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ انڈونیشیا عالم اسلام کا ایک امپورٹنٹ ملک ہے, سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے, اور گزشتہ دو سالوں سے ان کے وزیر خارجہ صاحب اور انڈونیشیا میں بھی ایک دو کانفرنسز ہوئی ہیں افغانستان کے حوالے سے. وہ میرے خیال سے انڈونیشیا جو ہے وہ ابھی بھی مائل ہے, ان کی خواہش ہے کہ وہ اس پروسیس کا حصہ بنے رہیں. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ طالبان جو وہاں پہ جا رہے ہیں, تو یہ پہلا وزٹ نہیں ہے کسی افغان ڈیلیگیشن کا وہاں پہ, اس سے پہلے بھی کبھی کئی ڈیلیگیشن جا چکے ہیں اور ان کے ڈیلیگیشن, ان کے وزیر خارجہ بھی آئے ہیں, انہوں نے کئی مرحلوں پہ جو ہے افغان جو پیس ہائی کونسل ہیں خلیلی صاحب جن کے ہیڈ ہیں, ان کو بھی انہوں نے انوالو کیا تھا اس پروسیس میں, تو یہ وہ نئی بات نہیں ہے. لیکن جو اچمبے والی بات ہے وہ یہ ہے صرف کہ طالبان جو ایک اسٹیٹ کے طور پر گویا کہ وہ جو ہیں وہ سارے مشکلات حل ہو گئے ہیں, اور وہ جو ہے افغانستان کی آئندہ حکومت یعنی امارات اسلامی کے عہدیدار ہیں اور دوسرے ملکوں سے روابط بنانے کے لیے سفر کر رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر یوسف, امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو نے ٹیلی فون پر افغان صدر اشرف غنی سے گفتگو کی ہے, اور انہوں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاہدہ طے کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی جائیں تاکہ افغانستان میں لڑائی ختم ہو سکے. افغان صدر نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ مستحکم, پرامن اور جمہوری افغانستان کا حصول ممکن بنایا جائے اور جو دہشت گردی کا مرکز نہ ہو. تو اس سلسلے میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل جوزف ڈنفرڈ اور افغان مفاہمت کے لیے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد بھی کابل میں ہیں, لیکن طالبان ابھی تک حکومت سے بات چیت کے لیے آمادگی کا تو اظہار ہی نہیں کر رہے, تو پھر موجودہ صورتحال میں یہ جو معاہدہ طے پانا ہے اس کے امکانات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں جی, جہاں تک تو بات ہے طالبان کی, میرے نزدیک وہ مان جائیں گے, آمادہ ہو جائیں گے بات کرنے پہ جلد, اسی لیے یہ پاکستان کے وزیر اعظم اور عسکری قیادت کا دورہ اتنا اہم تھا کیونکہ پاکستان نے بھی اس میں رول ادا کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی پہلو آپ کو اس کا نظر آئے گا کہ یہ معاملات جو ہیں آگے بڑھیں گے. معاہدہ, جہاں تک معاہدے کی بات ہے, دیکھیے وہ تو پھر نیگوسیشن ہوگی, کیا نکلے گا, جیسے کوئی بھی نیگوسیشن ہوتی ہے اس میں بھی بہت رکاوٹیں آئیں گی, وہ ابھی دور کی بات ہے, ادھر نہ جائیے. ابھی پہلا سوال تو یہ ہے کہ طالبان آمادہ ہوں گے کہ نہیں, اور میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ اس فرنٹ پہ کوئی نہ کوئی پیش رفت جلد ہو جائے گی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محید یوسف, ہمارے ساتھ تھے یہاں یو ایس آئی پی سے. تو ڈاکٹر یاسر, اس سلسلے میں آخری میرا سوال یہ ہے کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست جو بات چیت اور کسی مفاہمت کے امکان کے بارے میں آپ کس طرح سے سوچتے ہیں؟ ڈاکٹر محید یوسف کی رائے آپ نے سنی.
دیکھیے, طالبان کا ایک نقطۂ نظر ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ افغان حکومت کو ایک کٹپتلی حکومت سمجھتے ہیں, اور ان سے جب تک وہ ان کو لیجیٹیمیٹ حکومت کے طور پہ مانتے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے امریکن سے ان دو فرسٹ ایجنڈوں پہ کوئی کنسنسس پیدا نہیں ہوتا یا ایگریمنٹ نہیں ہوتا, ہم افغان گورنمنٹ سے بات نہیں کریں گے. جب ہمارے سامنے ٹائم ٹیبل آئے گی امریکن فوجوں کے اخراج کے لیے, اس کے بعد ہم بات کریں گے. تو میرے خیال سے محید نے ٹھیک کہا ہے کہ ان کا خیال درست ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ سے راضی ہوں گے. میرے خیال سے اب یہ جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ان کے جو ڈرافٹ ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ ہو رہے ہیں, میرے لیے مناسب نہیں ہے اس کے جزیات میں جانے کے لیے. جو طالبان اور امریکن کے درمیان جو پروبیبل ایگریمنٹ ہونے والا ہے, تو اس کی روح سے جو ہے بڑی جلدی میرے خیال سے کوئی توافق کے نظر ان کے درمیان پیدا ہو جائے گا. ان کے امریکن فوجوں کے انخلا کے حوالے سے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ افغان حکومت سے بھی بات کریں گے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسین جاسا ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا تجزیے کا بہت بہت شکریہ. تو آئیے اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کی اگلے موضوع کی طرف چلیں گے. جیسا کہ موضوعات ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں, اگلے موضوع پہ بات کرنے کی تفصیل کچھ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاسی منظر نامہ ہے اس پر نظر ڈالیں گے. گزشتہ روز جو ہمیں سیاہ حزب اختلاف کی طرف سے منایا گیا, اور اس کے بعد حکومت کی ترجیحات کیا ہیں, حکومت کی حکمت کیا ہے, اور اپوزیشن مل کر کیا کرنے کو سوچ رہی ہے, عوام اس میں کس حد تک فعال ہو سکتے ہیں, ان کو کتنا متحرک کیا جا سکتا ہے, ان سب باتوں کے بارے میں ہم ایک تجزیہ لیں گے اپنے تجزیہ کاروں سے. پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گی یاسمین علی, بہت معروف نام ہے تجزیہ کار کی حیثیت سے, مصنفہ کی حیثیت سے اور کالم نگار کی حیثیت سے. بڑے اخباروں میں آپ ان کے کالم تقریباً ہر روز کی طور پر پڑھتے ہیں. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور یہاں سے ہم بات کریں گے محسن ظہیر صاحب سے جو کہ نیو یارک میں بیسڈ ہیں اور ایک بڑا ممتاز نام ہے امریکی کالم نگاروں میں, تجزیہ کاروں میں, ایڈیٹروں میں, اور خود اپنے ٹیلی ویژن پروگرامز بھی وہ کرتے ہیں. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اس وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جہاں رنگ میں ہم بات کریں گے اب پروگرام کے اگلے موضوع کی. جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ گزشتہ روز یعنی 25 جولائی کو پاکستان میں یوم سیاہ حزب اختلاف کی طرف سے منایا گیا, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک سال پورے ہونے کے موقع پر تھا. تو آج ہم نے یہ کوشش کریں گے کہ یہ دیکھیں کہ ایک سال کے دوران نئی حکومت کو کن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا, اور دوسری طرف یہ کہ اپوزیشن اس وقت کہاں پر کھڑی ہے اور کس طرح سے صورتحال کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کر رہی ہے. مختلف طرح کی ان کی چیزیں ہیں, بہت ساری ان کی پارٹیاں اکٹھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ روز جب یہ یوم سیاہ منایا گیا تو اس وقت بھی بہت ساری جو مختلف پارٹیاں تھیں وہ ان کے ساتھ ایک ساتھ کھڑی تھیں. تو آئیے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ کو بتایا یاسمین علی ہمارے ساتھ ہیں, بڑا معروف نام ہے. تو آئیے اب ہم ان سے پوچھتے ہیں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتے ہوئے کہ عام انتخابات کو ایک سال مکمل ہونے پر حکمران جماعت تحریک انصاف نے جمعرات کو یوم تشکر اور حزب اختلاف کی بیشتر جماعتوں نے یوم سیاہ منایا. اپوزیشن جماعتوں میں شامل مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام فے, عوامی نیشنل پارٹی, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, نیشنل پارٹی اور جمعیت اہل حدیث کے کارکنان انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور حکومت کے خلاف منعقدہ جلسوں میں شریک ہوئے. دوسری جانب حکمران جماعت تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی نے یوم تشکر منایا. وزیر اعظم کی مشیر برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان نے ٹویٹر بیان میں بھی کہا کہ 25 جولائی کے انتخابات میں پاکستان کے عوام کی امنگیں اور عمران خان کی 23 سالہ جد و جہد رنگ لائی. عوام نے عمران خان کو احتساب کا جو مینڈیٹ دیا وہ اس کی فتح کا دن ہے. تو یہ دونوں طرف کی بات ہم نے آپ کو سنائی. اس وقت ہم یاسمین کا اور محسن ظہیر صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں, خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم. تو یاسمین, آپ کے خیال میں اس وقت حزب اختلاف متحد تو ہے, لیکن جس انداز میں وہ سیاسی سطح پر حکومت کے لیے مسائل پیدا کرنے اور حکومت کو گرانے کی بات کرتی ہے, اس کے امکانات آپ کیا دیکھتی ہیں, اور کیا واقعتاً حزب اختلاف عوام کو فعال اور متحرک کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ حکومت کے سامنے ایک کڑا چیلنج آ سکے؟
بجٹ آپ کے سوال کی دو اینگلز میں جمع بات کی
جی,
گو کہ ایک پرنسپل طور پہ ایک مختلف جو پارٹیاں ہیں یہ کچھ ساتھ چلنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں. لیکن ان کی پوزیشن کمپرومائز جماعت اسلامی نے بڑی حد تک ان کو شکست کا سامنا رہا تھا این ڈبلیو ایس پی اور ان علاقوں میں پی ٹی آئی کی طرف سے گو جو انہوں نے جلسہ منعقد کیا پچھلے دنوں پشاور میں وہ کافی امپریسو تعداد تھی لوگوں کی. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب اور دونوں شریف برادران اس وقت مختلف کیسوں میں الجھے ہوئے ہیں, اور ایک جو بہت بڑا پرسپشن ہے پاکستان میں وہ یہی ہے کہ کیسز جو چل رہے ہیں ان میں بڑی حد تک زیادہ تر لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ جائز ہیں. اب بعض اوقات جو پرسپشن ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ریالٹی ہو, مگر پرسپشن بعض اوقات ریالٹی سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اس قسم کی صورت حالات میں بھی وہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب تو ضرور ہوئے ہیں کچھ حد تک, لیکن ان کی پوزیشن ان کے لیڈران کے ذاتی کیسز کی وجہ سے پارٹی ایک کمزور فوٹنگ پہ ان کی چل رہی ہے. تو بڑی پارٹیوں کے میں حوالے سے بات کر رہی ہوں, پی ٹی پی اور پی ایم ایل ایم. دوسرا آپ کا جو حصہ ایک کا میں جواب دینا چاہتی ہوں, جو آپ نے کہا کیا وہ اس میں
حکومت کو کڑا چیلنج ہو سکے,
کامیاب ہو جائیں گی حکومت کو ہٹانے میں. حکومت کو ہٹانے میں کامیاب حکومت صرف خود ہی ہوگی, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میں, جو لوگ اگر میں اب آج کل جو سنتی ہوں کہ بہت لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کیا تھا الیکشن سے, ظاہر ہے جو ان کا ایک ڈائی ہارڈ سپورٹر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہی, لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچتے ہوئے ان کو سپورٹ کیا کہ باقی دو جو پارٹیاں ہیں وہ آزمائی بھی ہیں, وہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر پائیں, مل کے مسائل حل نہیں کر پائیں, تو ان کو موقع دیا جائے ان کے وعدوں کے اوپر. اب جو پالیسیز حکومت نے اختیار کی ہیں, کچھ تو اس میں آئی ایم ایف کی شرائط کا دخل ہے, میں دونوں طرف سے اگر سچویشن دیکھتے ہوئے بات کروں, لیکن بڑی حد تک اس بات کا بھی دخل ہے کہ ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ڈیولپمنٹ کی مد میں حکومت کے پاس یا تو فنڈ نہیں تھے یا پالیسی نہیں بنائی ایسی کہ وہ اس میں پیسے انجیکٹ کر پائیں. اکانومی کا برا حال ہے, مہنگائی حد سے تجاوز کر چکی ہے, انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں, اور عام کنزیومر کا جو بائنگ پاور ہے وہ انتہائی گر چکا ہے.
یہ میرا اگلا سوال بھی تھا,
کسی چھوٹی جگہ اور
حکومت کے چیلنجز کے اندر. جی
اس لیے آپ کا جی آپ کا میں تو اس کو مختصر کر دیتی ہوں جواب کو, کہ آپ کا جو سوال تھا نا کہ کوئی حزب, سب سے زیادہ میرے خیال میں جو اس وقت ایک اس حکومت کو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ان کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے,
اچھا
وہ کسی اور کی وجہ
سے نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. محسن زہیر صاحب, آنے والے دنوں میں حزب اختلاف کی مزید سرگرمیاں حکومت کے لیے کس حد تک مسائل پیدا کر سکتی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو مہنگائی کے کارٹ پر متحرک کرنا آسان ہو سکتا ہے, جس کی طرف اشارہ بھی کیا؟ ہم چیلنجز کی بھی بات کریں گے ابھی جو وزیر اعظم کے سامنے اور حکومت کے سامنے پیش ہیں.
لیکن جو اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات ہیں وہ ایک طرف حکومت کی کوشش ہے کہ احتساب کرے, اور دوسری جانب جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس احتساب کو ایک سیاسی انتقام سے قرار دے رہی ہیں. مجھے بہت یاد ہے آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب پاکستان میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دو بڑی جماعتیں ہوتی تھیں, اور ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ مہاجرائی ہوتی تھی اور ایک کنفرنٹریشن کی جو تھی اور پولرائزیشن کی پالیٹکس پاکستان میں اس دور میں عروج میں رہی, جب بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف کے دور تھے, ایک اپوزیشن میں ہوتا تھا اور ایک حکومت میں ہوتا تھا. اس وقت پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہوتے تھے حنیف رامی صاحب, اور ان کی ایک بات بلکہ ایک شعر اکثر وہ پڑھتے تھے جب میں پنجاب اسمبلی کی پروسیڈنگ کور کرتا تھا. تو اگرچہ وہ پیپلز پارٹی کے اسپیکر تھے لیکن اکثر غیر جانبدارانہ طور پر اپنی آبزرویشن دیتے رہتے تھے اور ایک شعر پڑھتے تھے کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم.
جی
ٹھیک ہے, تو مجھے آج ان کا وہ شعر یاد آ رہا ہے. میں آج جو پاکستان کی سیاست ہے ایک بار پھر دیکھیں, اگرچہ یہ احتساب کے نام پر یا انصاف کے نام پر ایک حکومت جو ہے وہ اپنا کاروائیاں کر رہی ہے لیکن
محاذرائی کی
صورت ہے, ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے محاذرائی کی جانب سے. پاکستان کی سیاست ایک بار پھر محاذرائی کی جانب جا رہی ہے اور محاذرائی کے نتیجے میں ہم آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ پولرائز ہوتی جا رہی ہے
اور اس میں تقسیم آ رہی ہے,
تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ پھر اگر غیر سیاسی عدم استحکام کو جنم دے گی, اور سیاسی جب عدم استحکام پیدا ہوتا ہے تو جو بہت سے آپ کے ایشوز ہوتے ہیں, جو بہت سے آپ کے اہداف ہوتے ہیں, وہ پھر اس پر انسٹیبلٹی جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے. اور جب وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے پھر حکومتوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے بس میں نہیں رہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف, احتساب یا انصاف کرنے کے بجائے پاکستان میں جو اس وقت انصاف اور احتساب کا جو نظام ہے اس کو ریفارم کرنا چاہیے, اور ایسے ریفارم کرنا چاہیے کہ اپوزیشن اور کوئی بھی شخص جو ہے اس پر انگلی نہ اٹھا سکے, اور وہ
یہ کوئی انتقامی کاروائی,
سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے, مجھ سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے یا مجھے انتقام کا نشانہ بتایا جا رہا ہے.
چلیے محسن صاحب کی اس بات کے اوپر اور جاسمین جو آپ کی بات تھی اس کو اب آگے بڑھاتے ہیں. جو میں نے کہا تھا کہ آپ کے خیال میں اس وقت, چونکہ اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تمام پارٹیاں جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں, ٹھیک ہے سب کے اپنے اپنے سیاستدانوں کے بھی مفادات ہوتے ہیں, پارٹیوں کے بھی ہوتے ہیں, لیکن جب ایک وسیع تر مفاد کی بات ہوتی ہے جو کہ پاکستان کی صورت ہے, تو اس مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت پاکستان اور حزب اختلاف دونوں کو مل کر کوئی مفاہمتی لائحہ عمل بنانا چاہیے, اور اس کا کوئی بھی امکان آپ دیکھتی ہیں کسی طرف سے بھی کسی لچک کی گنجائش دیکھتی ہیں؟
دیکھیے بہجت, جو ان کا ساتھ مل کر کام کرنا ہے وہ کس لیول پہ ہوگا؟ اکنامک لیول پہ. اس وقت دیکھیے دو بڑی ڈسٹنکٹ چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں, ایک پالیسی جو حکومت کو ضرورت ہے پولیٹیکل, ایک پالیسی جو حکومت کو ضرورت ہے اکنامک. یہ دونوں دو مختلف باتیں. اگر ہم پولیٹیکل مفاہمت کی بات کرتے ہیں, جہاں تک ان کا احتساب کا تعلق ہے, لیٹ می بی ویری کلیئر, جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم احتساب کریں گے, نو, آپ احتساب نہیں کر سکتے. احتساب کرنے کے لیے وہ علیحدہ انسٹیٹیوشنز موجود ہیں, جو کورٹ ہے, جو نیب ہے, جو اس طرح کے ادارے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے احتساب کرنا. حکومت کا کام ہے گڈ گورننس. اب گڈ گورننس میں آپ بالکل ان پارٹیوں کے ساتھ مل کر اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑے پیمانے کے اوپر ایک بگر پکچر کو لیتے ہوئے آگے چل سکتے ہیں. پرابلم یہاں پر یہ ہے بہجت کہ سب سے بیسک ایشو جو ہے وہ اکنامک پالیسیز کا ہے.
جی
میں اکنامکس نہیں ہوں مگر میں اکنامکس کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں اور اکنامکس میں نے پڑھا ہے, میرا مضمون رہا ہے, تو بنیادی چیزیں مجھے سمجھ آتی کہ جب آپ قرض لیتے ہیں قرض دینے کے لیے وہ تو ایک شعبہ ہو گیا مجبوری, لیکن دوسری طرف ہم ایک دم ٹیکسیشن کا بار بے انتہا ایک دم سے رائز کرتے ہیں, آہستہ آہستہ نہیں کر رہے. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ جو عام اشیاء خرد و نوش ہیں, پیٹرول, ڈیزل, الیکٹریسٹی, یو نیم اٹ, ہر چیز کی جو کاسٹ ہے وہ کئی کئی گنا زیادہ ایک دم بڑھ گئی ہے. اور بلکہ ایک جو چند دن پہلے بیان تھا وہ یہ تھا کہ جو بجلی اور یوٹیلیٹیز دوسرے ہیں ان کی قیمتوں کو ہر کوارٹر پہ دوبارہ ایڈجسٹ کیا جائے گا. ایڈجسٹ ظاہر ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یس نہیں دیکھ
ہوتا ہے
تو ان سارے مسائل
جو لوگوں کے جی جو آپ کو پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو فیضت الفتیم نے فیصل آباد سائٹ پہ رینالٹ گاڑیاں بنانے کا 200 بلین US ڈالر کی انویسٹمنٹ لے کر آئے تھے. انہوں نے وہ اپنا رول بیک کر دیا ہے پروجیکٹ. انہوں نے الفاظ ایگزیکٹ تو مجھے نہیں یاد مگر ورڈز ٹو دا ایفیکٹ.
تو یہ جو مفاہمتی بات ہو رہی تھی جس کو وہ مساک معیشت کہہ رہے تھے, میں اس کے بارے میں اس طرف آ رہی ہوں کہ مفاہمت کی کیا صورت ہو, کوئی چیز ایسی ہو جس کی طرف اقدام اٹھایا جا سکے.
دیکھیے مفاہمت کا یہ ہے بجٹ جو میں نے پہلے کہا کہ دیکھیے جو احتساب ہے نا وہ کرنا ہے جو ریلیونٹ ادارے ہیں, اس کا حکومت سے تعلق نہیں ہونا چاہیے, نہ حکومت کو یہ امپریشن دینا چاہیے کہ وہ چہرہ ان کے سر جا رہا ہے.
اچھا چلیے میں آپ
ایک کیس ہے, ہاں اس میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پہ ایک پاکستان کی بہتری کے لیے ان کو مل کے کام کرنا چاہیے تو پارٹی کی اپنی اینٹیٹی ہے, اس میں کچھ لیڈران اگر اپنی کسی کیس میں ملوث ہو جاتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن چونکہ عمومی طور پہ جو امپریشن ایک کریٹ کیا گیا ہے اور اس میں حکومت کا اپنا بھی تھوڑا بہت تعلق ہے, حصہ ہے کہ ہم احتساب کریں گے ہم یہ, تو اس میں پھر جو ایک میسج گیا ہے دوسری پارٹیوں کو کہ جی وہ ایک اینٹی فیلنگ.
اچھا چلیے یاسمین ہماری سیگمنٹ جی سیگمنٹ کا وقت اب ختم ہو رہا ہے, میں ایک محسن صاحب سے بھی سوال کرنا چاہتی تھی لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیے, آپ سے یہ میرا آخری سوال ہے, ہمارے سیگمنٹ ختم کرتے ہیں. گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے نمائندوں نے ملاقات کی, اس کی وضاحت کیسے کی جائے گی کہ انتہائی مخالفت کے باوجود تعاون کے بارے میں بات کرنا, یہی جو میں مفاہمت کی بات کر رہی تھی, یہ حکمت عملی ہے, کمپرومائز ہے, اقتدار پر گرفت رکھنے کے لیے ہے, اصولوں کا فقدان ہے یا مفاہمت کی ایک کوشش تھی, کس طرح سے اس کو دیکھتی ہیں آپ؟
جی مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟
جی جی آپ سے پوچھ رہی ہوں, بالکل.
آئی ایم سوری. اچھا دیکھیے مفاہمت اس وقت جو سچویشن ہے بہجت پاکستان میں وہ پچھلی جو حکومتیں تھیں ان سے بڑی مختلف ہے. اس وقت جو لوگوں کا بھی سٹانس ہے, حکومت کو دو لیول سے کام کرنے ہیں, ایک تو ان کو ملک کو لے کے چلنا ہے, دوسرا جو وہ ان کی جن جو لوگوں سے وعدے کر کے وہ آئے, جو ان کی پالیسیز ہیں, جو وہ جو پہلے کہا جو اب کہا جو ہو رہا ہے, تو ان کو بڑی چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے. اب وہ پچھلی حکومتوں کا دور نہیں ہے کہ جہاں پر حکومت جو بھی کر لے وہ ایک نہج پہ باقی لوگ دوسرے نہج پہ, ایسا پولیٹیکلی نہیں ہو رہا ہے, اکنامیکلی ہو رہا ہے. لیکن اس میں جو میرے خیال میں جو پولیٹیکل اس وقت سٹانس ہے مولانا صاحب کا, جو حکومت کا سٹانس ہے, اس میں شاید تھوڑے ایک نچلے لیول پہ یا مڈل لیول پہ دونوں کی مفاہمت کی صورت ہو سکتا ہے کہ بن سکتی ہے کسی لیول پہ, اور وہ مولانا صاحب کو کوئی اپنی جانب لانے میں کامیاب ہو. لیکن جو ایک مجموعی طور پہ بڑی تصویر ہے اس میں صرف اور یہ نظر نہیں آتا, ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی مقامت کی صورت, اگر یہ دیکھا جائے کہ جی یہ بہت سٹرونگ آ رہے ہیں تو اس میں کوئی صورت بن سکے, فوری طور پہ ایسا کچھ بظاہر معلوم نہیں.
بہت بہت شکریہ یاسمین علی, ہمارے ساتھ تھیں پاکستان سے, اور اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کارٹر انسٹیٹیوٹ سے ہمارا ساتھ دیں گی سحر خان بھی, لیکن اس وقت ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے لیے ہم تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتا دیں کہ امریکہ کے شہر ہیوسٹن کے ایک ہائی اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہوئیں پاکستان کی طالبہ سبیکا عزیز شیخ. تو ان کے لیے آج ان کی ایک تو یہ کہ گزشتہ روز ان کی یاد میں ایک دعائیہ اجتماع بھی ہوا جس میں پاکستان سے آئے ہوئے ان کے والدین اور بہن بھائیوں نے بھی خصوصی شرکت کی. اور آج کیپیٹل ہل پر کانگریس رکن شیلا جیکسن اور رابن کیلی کی طرف سے سبی کا شہ کے نام پر گن کنٹرول بل متعارف کرایا جا گیا جس میں گن لائسنسنگ اور رجسٹریشن کی بات کی گئی. ہمارے ساتھی ندیم یعقوب کوریج کے سلسلے میں وہیں پر تھے, ابھی ابھی انہوں نے آ کے ہمیں اسٹوڈیو پر جوائن کیا. ندیم بہت آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں, بہت بہت شکریہ. اور کچھ ذرا تفصیل بتائیے گا اس کی.
جس طرح سے آپ نے کہا یہ جو بلز ہیں یہ شیلا جیکسن اور ایک اور کانگریس وومن ہیں رابن کیلی ان کی طرف سے متعارف کروائے گئے ہیں. یہ بیسیکلی تین بلز ہیں جن میں سے جو دوسرا بل ہے وہ سبیکا کے نام سے ہے. جو پہلا بل ہے اس میں بیسیکلی جو گنز اور اسلحہ یا جو ایمونیشن ہوتا ہے اس کو سٹوریج کرنے کے حوالے سے کچھ بل جو ہے اس میں متعارف کروائے گئے ہیں تاکہ جب وہ سٹور کیا جائے تو بچوں تک اس کی رسائی نہ ہو.
اچھا.
جو دوسرا ہے جس میں سبیکا کا نام ہے وہ ہے بیسیکلی رجسٹریشن کے بارے میں کہ تمام اسلحہ جو ہے امریکہ میں اس کو رجسٹر کیا جائے اور یہ کہ کن لوگوں کو یہ اسلحہ کون لوگ ہیں جو خرید سکتے ہیں اس حوالے سے اس میں لیجسلیشن کی بات ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے امریکہ میں بہت سی ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر آپ جا کے دکان سے اسلحہ خرید سکتے ہیں اور اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتی. سو یہ ایک
تو اس رجسٹریشن میں پس منظر کی جانچ بانچ بھی سب کچھ آ جائے گی یا وہ الگ سے بات ہے؟
وہ بالکل میں صرف موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمارے سامعین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے درجنوں بل جو ہیں وہ گن وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ متعارف کروائے جا چکے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ سینٹ یا دوسرے ہاؤس تک جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ چونکہ ریپبلکنز کو میجورٹی حاصل ہے وہ پاس نہیں ہو پاتے یا وہ قانون بن نہیں پاتے. جو تیسرا بل جو اس میں ہے وہ ہے خصوصی کچھ مخصوص اسلحہ خریدنے یا اس پر پابندی کے حوالے سے. ہر قسم کا اسلحہ ہر کوئی نہیں خرید سکتا.
اچھا.
تو یہ تین مختلف جو ہیں بل تھے جن کو ان جو کانگریس ویمن ہیں انہوں نے متعارف کروایا اور انہوں نے کہا کہ ہماری یہ ایک بہت ارلی سٹیج پہ ہے, ہماری کوشش ہوگی اور ہم اس کے لیے سٹرگل کرتے رہیں گے کہ یہ بل جو ہے وہ فائنلی دونوں ہاؤسز جو ہیں ان کو پاس کریں تاکہ یہ قانون بن سکے.
اچھا, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مت ظاہر ہے کہ آپ نے کہا کہ تین مختلف اس کے حصے ہیں بل کے جس میں دوسرا جو ہے وہ سبیکا شیخ کے نام سے ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سبیکا شیخ کا ہے خاص طور پر اس کے ریفرنس سے ہے یہ معاملہ کچھ آگے بڑھ سکتا ہے؟ باقی تو آپ نے جیسا بتایا کہ بہت پاورفل ریپبلکن ہے اور رائفل لابی بھی بہت مضبوط ہے یہاں پر, جس کی وجہ سے ان گن کنٹرول کے اوپر جو لاز ہیں ان کو مضبوط بنانے میں ہمیشہ ناکامی ہوتی رہی ہے. ان بلس کے آگے بڑھنے کے کچھ امکانات ہیں؟
بالکل, اسی طرح سے بیجت جیسے آپ نے کہا کہ باقی جس طرح سے گن وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بلز ہیں وہ پینڈنگ ہیں یا پڑے ہوئے ہیں اسی طرح سے اس کا بھی میں نے پرٹیکولرلی یہ سوال کیا تھا کہ پہلے بھی تو ہیں اتنے زیادہ کیا فرق ہے, تو انہوں نے بتایا. لیکن الٹیمیٹلی چونکہ جس طرح سے یہ قانون سازی کا عمل ہے وہ ایک طویل ایک جدوجہد ہے جو انہیں کرنی ہوگی اور اس کا احساس جو ایکٹیوسٹ ہیں کانگریس وومن ہیں ان کو بھی معلوم ہے, اس کا احساس انہیں ہے. اس موقع پر میں صرف یہ خاص طور پہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں اس بل کو خاص طور پہ سبیکا شیخ کے نام سے منسوب کرنے میں ان کی ایک کزن ہے شاہیرہ, وہ بھی ایکسچینج پروگرام اسی پروگرام یس پروگرام کے تحت یہاں پہ موجود تھیں اور وہ اس کے پیچھے ہیں. تاکہ وہ چاہ رہی تھیں کہ یہ سبیکا کی جو جان اس طرح سے گئی ہے ضائع ہوئی ہے اور باقی لوگوں کی اس کے لیے کچھ کیا جائے, اور انہوں نے یہ سٹرگل کی ایک ایکٹ پورا ایکٹیولی اس کو پرسو کرنے کی کوشش کی. اور باقی جو ایکٹیوسٹ ہیں جیسے ایک اور ایکٹیوسٹ وہاں پر موجود تھی جو نیو ٹاؤن جہاں پر اگر آپ کو یاد ہو کہ بہت سے بچے جو تھے وہ میس اس میں کلنگ میں ہلاک ہوئے تھے, سی سی مونیہم, تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ مل کر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور اس لیے یہ ایک اور کوشش کی گئی, یہ بل جو ہے وہ متعارف کروایا گیا.
بہت بہت شکریہ ندیم یعقوب, ہمارے ساتھ تھے یہاں اسٹوڈیوز میں, تشریف لائے, ابھی کیپیٹل ہل سے واپس آئے اور یہ ساری تفصیلات ہمارے سننے والوں کے لیے انہوں نے بتائیں. بہت بہت شکریہ ندیم, آئی ایم سو گریٹفل. محسن صاحب, آپ نے تفصیل سنی, تین مختلف حصے ہیں جو بلاج متعارف کرایا گیا، گن کنٹرول، رجسٹریشن، لائسنسنگ، سٹاک کرنا، یہ ساری چیزیں. کتنا اہم اور احسن اقدام ہے اس بل کا پیش ہونا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس پہ پیش رفت ہوگی؟ جیسا کہ ہم خود بھی بات کر رہے ہیں کہ بڑی مضبوط ساری چیزیں ہیں جو مخالفت سامنے آتی ہے ہمارے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بل کا پیش ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا بل کا جو مستقبل ہے وہ اہم ہے. اور مستقبل کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے بھی تھوڑا ریفرنس دیا کہ سینٹ میں ریپبلکنز کی میجورٹی ہے، اور جو نیشنل رائفل ایسوسی ایشن ہے جو کہ گن رکھنے کے حوالے سے ایک بڑی مضبوط لابی واشنگٹن میں رکھتی ہے، اس کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اور بالخصوص کے لا میکرز ہیں اور جو پالیسی میکرز ہیں ان پر ان کی لابنگ جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایفرٹس ہیں جیسے آج شیلا جیکسن اور ساتھ ان کے کولیج
رابن کیلی
بل انٹروڈیوس کروایا،
جی رابن کیلی،
تو یہ رابن کیلی، یہ جو ایفرٹس ہیں ان کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے. اور مستقبل میں کبھی نہ کبھی ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب یہ کوئی عملی شکل یا کسی قانون کی شکل میں اختیار
ہو جائے گا.
امریکہ میں جو گن وائلنس ہے اس کی ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے، اتنے تشویشناک نمبرز ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ہر سال گن وائلنس سے اور سوئسائڈ کیسز میں ہلاک ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ بے عزت گوگل کریں کہ امریکہ میں کتنے جو فائر آرمز ڈیلرشپ جو ہیں وہ کتنی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ میں میکڈونلڈس ریسٹورینٹ سے 50,000 زائد جو ہیں وہ رائفل جو گن سٹور جو ہیں ان کی تعداد
50,000
زائد، 14,000 کچھ میکڈونلڈ ریسٹورینٹس ہیں اور 63,000 کے قریب جو ہیں وہ یہ ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور لیکن جو اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ کوئی مسئلے کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے کوئی ایک ٹھوس اقدام نہیں کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ آتا ہے،
اس کے بعد
فوج آتا ہے، پھر
کوئی نہ بڑا واقعہ ہو جاتا ہے. سحر ہمارے ساتھ ہیں گارڈن انسٹیٹیوٹ سے. سحر، آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ میں جس کا سارا حوالہ بھی دیا، اعداد و شمار کی بھی محسن ظہیر صاحب بات کر رہے ہیں، مضبوط گن لابی تنظیمیں ہیں، بڑی مضبوط گن لابی تنظیم ہے، کہ اس کی موجودگی میں اس بل کی پذیرائی ہو سکتی ہے کیا؟
جی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا.
بہت شکریہ.
میرے خیال میں بالکل بہت مشکل ہوگا کیونکہ جو گن لا بھی ہے وہ بہت طاقتور ہے. اینڈ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے گن وائلنس کا، ضرور ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ریگولیشن ہونی چاہیے، ہمیں اسلحہ پہ کنٹرول کرنا چاہیے، رجسٹریشن کے قوانین بننے چاہیے. لیکن پھر ایک دم سے جب وہ کانگریس پہ آتے آئے کوئی نہ کوئی بل وہ ایک دم کمزور ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. یا بیسکلی گن لا بھی کہتی ہے کہ یہ جو ہے سول رائٹس کے خلاف ہے، یعنی ہر ایک امریکی شہری کا حق ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی اسلحہ ہو، اور اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ سے اجازت لے. یہ سورٹ آف مین ایشو ہے جو گن لا بھی کے لیے ایک سول رائٹس ایشو بن گیا ہے. اور یہ اس ایشو کو لیتے ہیں ایسے کہ بے شک جتنی بھی جانے جائیں، لیکن پھر بھی اتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ بس خراب بات ہے کہ اس طرح کی ریگولیشن نہیں ہے. لیکن یہ بیسکلی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ کا ریگولیٹ کرنا صحیح بات نہیں ہے. تو آئی تھنک سب سے پہلے تو لابی کو کنونس کرنا ہوگا کہ جو انہوں نے یہ اسٹینڈ لیا ہے یہ ایسا ہے کہ خطرناک ہے، اور یہ ایسا اسٹینڈ ہے جو ایکچولی ہماری ہمیں سیف نہیں بنا رہا. تو یہ مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ بدلے گا
جلدی بدل سکے گا. اچھا، دوسرا اب ہم آج بات کرتے ہیں، ایک بڑی جو خبر ہمارے سامنے آئی کہ امریکی محکمہ انصاف نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ 16 برس کے وقفے کے بعد امریکی حکومت سزائے موت کو بحال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور قتل کے 5 مجرموں کو دی گئی موت کی سزا پر آئندہ چند ماہ کے دوران عمل درآمد کر دیا جائے گا. ایک بیان میں یہ کہا گیا، بتایا گیا کہ کانگریس کے دونوں ایوانوں نے قانون سازی منظور کر لی ہے جس پر صدر دستخط بھی کر چکے ہیں، جس میں موت کی سزا کی اجازت بھی دی گئی ہے. تو امریکہ ابھی تک وہ واحد مغربی ملک ہے جہاں ابھی تک موت کی سزا دی جاتی ہے. ملک کی 29 ریاستوں میں موت کی سزا کے قوانین موجود ہیں. گزشتہ سال امریکہ میں 25 مجرموں کو سزائے موت دی گئی. یورپ میں موت کی سزا ختم ہو چکی ہے، جہاں پر صرف بیلاروس وہ ملک ہے جہاں سخت ترین سزا کا تصور موجود ہے. محسن صاحب, سزائے موت کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی زندگی کے حق اور انسانی حقوق کی وکالت کرنے والے شدید مخالفت کرتے ہیں. خود امریکہ دوسرے ملکوں میں سزائے موت کے بارے میں تنقیدی رویہ اپناتا ہے. اس تازہ ترین صورتحال کی وضاحت کیسے کریں گے؟ کیا یہ بیانی میں تضاد نہیں ہے؟
دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں شروع میں یہ سزائے موت دینے کے حق میں تھا, لیکن آج سے چند سال پہلے نیو یارک میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ایک کانفرنس کی جو کیپٹل پنشمنٹ کے حوالے سے تھی. اس میں بہت سے ایکسپرٹس, بہت سی آرگنائزیشنز آئی ہوئی تھی اور میں نے پورا دن وہاں پر گزارا. وہاں پر ایک جو بات باٹم لائن میں وہاں سے لے کے آیا وہ یہ تھی, بلکہ کیپٹل پنشمنٹ کے حوالے سے بھی اور ہم ویسے بھی اگر بات کریں, دیکھیں بھائی, اگر ہم کسی بھی کیس کی بات کرتے ہیں جو لیگل کوئی کیس ہے, تو سب سے پہلے جو سوال اٹھتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی آپ نے ایک فلاں جگہ پہ کیس کیا ہے, تو میں آپ سے پہلا سوال پوچھتا ہوں آپ کا وکیل کون ہے؟ تو آپ کہتے ہیں جی میرا وکیل بہت بڑا ایک وکیل ہے. تو میں کہتا ہوں بہت اچھا, آپ کے چانسز ہیں کہ آپ یہ لیگل کیس جو ہے اس میں آپ کو اپروول جو مل جائے گی, آپ کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں. امیگریشن کیسز ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی اچھا وکیل کرو, ٹھیک ہے نا, تو اچھا وکیل کرتے ہیں تو کہتے جی کہ آپ کا بہت اچھے چانسز ہیں کہ آپ اس کیس میں آپ کا اچھا اس کا ریزلٹ آئے گا. اگر کسی کا کوئی کیس خراب ہو جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا ہوا, تو کہتے جی یار میرا کیس خراب ہو گیا. کیوں خراب ہو گیا؟ اچھا کون سا وکیل کیا تھا؟ یار میں نے فلاں وکیل کیا تھا, دیسی وکیل کیا تھا, وہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں ہو تم اسی لیے اپنا کیس تم ہار گئے کہ تم نے ایک دیسی وکیل کیا تھا یا کوئی سستا وکیل کر دیا تھا. ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا وکیل ہے امریکہ میں اور جو کہ بہت مہنگے وکیل ہیں, تو زیادہ چانسز ہیں آپ کو کیسز ون ہونے کے. یہ تو بعد میں عام کیسز کی بات کر رہا ہوں. جب ہم کرمنل کیسز کی بات کر رہے ہیں تو امریکہ میں کرمنل جو کیسز ہیں اور جو لائرز ہیں کرمنل کیسز کو جو ڈیل کرتے ہیں وہ اتنے مہنگے ہیں کہ آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے. گھر سے جب وہ چلتے ہیں تو وہاں سے ان کا بلنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اگر آپ کسی کرمنل کیس میں, کسی کرمنل پروسیڈنگ میں, آپ کسی کورٹ سسٹم میں آپ اس کا حصہ ہیں, تو جتنا بڑا وکیل ہوگا وہی صورتحال یہاں پہ اپلائی ہوتی ہے, اتنے زیادہ چانسز
آپ کو مل جائے
گی. اچھا, یہ کیپٹل پنشمنٹ کا بھی معاملہ اسی طرح کی چیزیں اس پر بھی اطلاق ہوتی ہیں کہ بڑا اگر وکیل ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے قتل کیا ہو اور آپ بیل آؤٹ ہو کے باہر آ گئے.
اچھا, تو یہ سحر سے ہم پوچھتے ہیں, آخری سوال ہے میرا, کہ آپ کے خیال میں سزائے موت سے معاشرے میں جرائم پیشہ افراد کے لیے سخت وارننگ آ جاتی ہے؟ کیا اس سے جرائم کی شرح میں کمی کرنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں, مثبت ہے یہ فیصلہ یا منفی؟
میرا خیال تو یہ ہے کہ ڈیتھ پینلٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا معاشرے کے اوپر, اور اس کا بہت ڈیٹا بھی جمع ہوا ہوا ہے کہ ڈیتھ پینلٹی بے شک ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی معاشرے میں جرائم کم ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ بالکل ایک ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, صدر ٹرمپ خاص طور پہ بہت زیادہ پرو ڈیتھ پینلٹی ہیں. تو یہ جو امریکہ نے کہا ہے, اٹرنی جنرل بار نے جو کہا ہے کہ پانچ انمیز جو ہیں فیڈرل پرزن کے, یہ ان کو قتل کیا جائے گا, یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بالکل آپ سمجھیں اٹس ان لائن ود دیئر پالیسی, لیکن میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ امریکہ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی بہت ہمیں ضرورت ہے اور پھر دوسری طرف اپنے ملک کے اندر انمنٹس کو ایکسیکیوٹ
کیپٹل کیپٹل پنشمنٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ نے محسن ظہیر صاحب کی اور کارٹر انسٹیٹیوٹ سے سحر خان کی بات سنی, جو کہ کیپٹل پنشمنٹ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. پروڈیوسر انجم ہیرل گل, انجینئر جو گل کے ساتھ بہجت بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکی سی آئی اے کے سابق سربراہ جنرل ڈیوڈ پیٹرس نے کہا ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیاں اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی سے لاعلم تھیں. تاہم سیکیورٹی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ القاعدہ رہنما کی تلاش پاکستانی خفیہ اداروں کے دیے گئے ابتدائی سراغ سے ہی ممکن ہوئی تھی، لیکن ایبٹ آباد آپریشن میں پاکستان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. سی آئی اے کے سابق سربراہ ڈیوڈ پیٹرس نے نیو یارک کے بھارتی کونسلیٹ کی ایک تقریب میں بات چیت کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے اس دعوی پر کہ اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن پاکستان کے فراہم کردہ سراغ سے ہی ممکن ہوئی تھی کہا ہے کہ اس وقت سی آئی اے کو یقین تھا کہ پاکستانی خفیہ اداروں یا کسی اور کو اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کی کوئی اطلاع نہیں ہے. پاکستان کے خفیہ اداروں کے سربراہی کے فرائض انجام دینے والے ایک ریٹائرڈ جنرل اعجاز اوان بھی کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ پاکستانی اداروں کو اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں تھی. جنرل اعجاز اوان کہتے ہیں،
یقیناً پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس ہو یا انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی ہو، ان میں سے کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں ہے یا پاکستان کی حدود میں کہیں بھی ہے. اوکیزنلی کہا کرتے تھے امریکنز کہ اٹ از ان دی افغان بارڈرز اور پاک افغان بارڈر کے ایریا میں ہے، ان دی ماؤنٹن رینج، بٹ اس وقت دے ہیو بین سرچنگ، وی ہیو بین سرچنگ، لیکن کسی کو اس کا کوئی کلو نہیں ملا. اینڈ یقیناً وی ہیڈ نو آئیڈیا، آئی ایس آئی ہیڈ نو آئیڈیا ویئر اسامہ بن لادن از.
تاہم جنرل اعجاز اوان وزیر اعظم عمران خان کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کا سراغ اس ٹیلی فون کالز کو پکڑنے کے بعد ممکن ہوا جو اس کا ملازم مختلف شہروں سے عربی زبان میں کرتا تھا، اور پاکستان نے یہ سراغ فوری طور پر امریکہ کو فراہم کر دی تھی. جنرل اعجاز اوان کہتے ہیں،
جو پہلا ٹیلی فونک انٹرسیپٹ تھا اس شخص کا جو اس کا بعد میں میسنجر نکلا، اینڈ اسی کی وجہ سے وہ ٹریس ہوا ہے ایبٹ آباد میں، یقیناً یہ انٹرسیپٹ سب سے پہلے آئی ایس آئی نے کیا تھا. اٹ واز ان عربک لینگویج، لیکن چونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا انٹیلیجنس شیئرنگ کا، تو وی شیئر دیٹ انفارمیشن کہ یہ ایک ٹیلی فون ہے جو ایمریٹس میں بھی بولتا ہے اور سعودی عربیہ میں بھی بولتا ہے اور اوکیزنلی قطر میں، عراق میں بھی اس نے کانورسیشن کیا، تو یہ سم عربی اسپیکنگ گائے. تو اس کو پھر امریکنز نے اس لیڈ کو ڈیولپ کیا، اینڈ دین دے ریچڈ ایبٹ آباد.
لندن میں ایک تھنک ٹینک سے وابستہ سیکیورٹی امور کے ماہر محمد توصیف کا بھی کہنا ہے کہ اسامہ بن لادن کی تلاش پاکستانی خفیہ اداروں کی دی گئی معلومات سے ہی ممکن ہوئی تھی. محمد توصیف کہتے ہیں،
جنرل اثر صاحب نے یہ بات ایڈمٹ کی تھی کہ 2010 میں جو الکویتی تھا، جو کوریئر تھا اسامہ بن لادن کا، اس کی جو پہلی کال تھی جو کویت اس نے کی تھی پیسوں کے لیے، وہ آئی ایس آئی نے ٹریس کی، اور جیسے ہی آئی ایس آئی نے وہ کال ٹریس کی تھی، انہوں نے فوری طور پہ سی آئی اے کو کانفیڈینس میں لیا تھا. تو میں انہیں کی بات کو سیکنڈ کروں گا بالکل جنرل صاحب کی، کہ جو آئی ایس آئی تھی ان کو الکویتی کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہی از اے سسپیشس پرسن اور اس کی ڈیلنگ چل رہی ہے کویت کے ساتھ اور وہ کچھ پیسے ادھر ادھر کرتا ہے، اور انہوں نے فوری طور پہ سی آئی اے سے بات شیئر کی تھی. اب 2010 سے لے کر پھر 2011 میں کیا ہوا اور اسامہ کس طرح سی آئی اے کو ملا، تو اس کے اوپر امریکنز بھی خاموش ہیں اور پاکستانی سائڈ بھی آج تک خاموش ہے. اور دوسری چیز جو یہ ہے کہ جتنی بھی جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں امریکن، انہوں نے جتنی بھی بکس لکھی ہیں، کسی بک کے اندر، کسی ٹیکسٹ کے اندر، کسی میٹیریل کے اندر، کسی نے اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کیا یا کلو نہیں دیا کہ پاکستان میں اس رات جو بھی واقعہ ہوا اس کے بارے میں پاکستان کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا، یا پاکستان کی کانسنٹ لی گئی تھی، یا پاکستانی گورنمنٹ کو اس کے بارے میں کچھ بھی بتایا گیا تھا. اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈاؤٹ تھا کہ آپریشن کمپرومائز ہو جائے گا. اور سب سے جو اوتھینٹک اس بارے میں جو باتیں تھیں وہ نکلنی تھی ہائی جون کمیشن بنا تھا ایبٹ آباد کا، اس کی رپورٹ سے، لیکن آپ کو پتا ہے وہ رپورٹ آج تک پبلک ہی نہیں ہو سکی.
جبکہ امریکہ کا موقف ہے کہ اسامہ بن لادن کے خلاف ایبٹ آباد آپریشن پر پاکستان کو اعتماد میں نہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ آپریشن متاثر نہ ہو. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن آپریشن کی تفصیلات آئندہ 2 برسوں میں سامنے آنے کی توقع ہے. محمد توصیف کہتے ہیں،
تو لیٹس ویٹ ٹل 2021 کے امریکن سے، اس کے بعد کوئی ایسی بات بتائیں جو کہ عام بندے کو نہیں پتا، عام بندے کی انفارمیشن یہ نہیں ہے. تو دونوں طرف جو ہیں سر وہ دونوں خاموش ہیں اب. لیکن اگر آپ اس کے اوپر جو روسی ہے جو کہ یو کے کا سب سے اوتھینٹک ملٹری کا تھنک ٹینک ہے، اگر آپ اس کے انالیسز دیکھیں یا آپ انالیسز دیکھیں بیلفر سینٹر کے، تو ان لوگوں نے بھی اس کے اوپر بالکل خاموشی سادی ہوئی ہے. مطلب یہ بات ماننے کو کوئی تیار نہیں کہ پاکستان کو پتا نہیں تھا، لیکن نو بڈی ہیز اینی ایویڈنس کہ پاکستان اس میں شامل تھا یا پاکستان کو کوئی انفارمیشن تھی یا پاکستان کو کچھ پتا تھا.
ایبٹ آباد آپریشن اور اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے واقعے پر پاکستان اور امریکہ دونوں جانب سے وضاحتیں ابھی باقی ہیں. اس حوالے سے جنرل دورانی کے بیان کی بھی کسی جانب سے تصدیق نہیں ہوئی، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف کو ایبٹ آباد آپریشن کے بارے میں معلومات تھیں. توقع ہے کہ امریکی قانون کے تحت حساس دستاویزات